اور مسائل کو اتنا سمیٹا ہے کہ اس کو یاد رکھنا آسان ہے. تو
کافی کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور
شرجانی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. کافی کے ساتھ اس ظلم کا خاتمہ انشاءاللہ اس سال سے کیا جا رہا ہے. اساتذہ کی مجلس میں رمضان میں اس پر طے ہو گیا اور ضروری اطلاع کے طور پر یہ اعلان لگا دیا گیا ہے اور میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں. کافی پڑھنے والے بھی سے سمجھ پہلے سے ہم نے اس واسطے لگا دیا تھا تاکہ جو دورے کافی میں داخل ہونے والے طلبا پہلے سوچ لیں تو ان کو یہاں آپ کے کافی کیسا پڑھایا جائے گا. یہاں چونو چرا نہیں ہوگی, یہاں کتاب پڑھائی جائے گی. اگر کسی کا دل چاہتا ہے چونو چرا کا تو وہ کسی اور جگہ چلا جائے. کافی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں رہے, نہ پڑھنا چاہتا ہے کافی پڑھنا چاہتا ہے تو یہاں رہے. یہ اعلان کیا گیا کہ جامع دار العلوم کراچی میں فنی کتابوں کے پڑھانے میں جو طریقہ کار طے کیا گیا اس کی روشنی میں طلبا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کافی کے تدریس میں حل کتاب اور نابی مسائل کے تمرین ملحوظ رکھی جائے گی. تیل و قال اور غیر ضروری سوال و جواب کا انداز اختیار نہیں کیا جائے گا. سوال کرو, کوئی بات سوال پر پابندی نہیں ہے, سوال ضرور کیجئے. کتاب کے سمجھنے کے لیے, نابی قاعدہ سمجھنے کے لیے, مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ جتنے چاہیں سوال کریں. لیکن یہ جو بیکار سے سوال کیا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نسرا جو ہے یہ سارے قصے ختم ہیں, تو اگر اساتذہ سے بات ہو گئی ہے کوئی استاد ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا. اور میری درخواست ہے حضرات اساتذہ اکرام سے کہ وہ اس کی پابندی فرمائیں گے کہ ایسے سوال کا ہرگز جواب نہ دیں. اگر ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا, بلکہ آپ تو مطالعہ کر کے آئیں گے جواب آتا ہوگا, لیکن ایسے طلبا کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کو ہرگز جواب نہ دیا جائے. ان سے کہا جائے کہ کتاب پڑھو اور نام سیکھو اور تمرین میں محنت کرو. نیز تمام طلبا کو دیگر درسی کتابوں میں اردو شروع لے کر اردو شرحیں لے کر درسگاہ میں آنے کی اجازت نہیں. یہ اردو شرحوں نے بھی ہمارے طلبا کی استعداد کا ستیاناش کیا ہے اور ان کے اندر وہ قوت مطالعہ نہیں پیدا ہوتی جو مطلوب ہے اس درس نظامی کو پڑھانے سے. درس نظامی کے بارے میں حضرت اللہ نے سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا اور بار بار سنا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درس نظامی پڑھا کر جب ہم کسی طالب علم کو فارغ التحصیل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو عالم دین بنا دیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عالم دین بن گیا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور ہمارے سند دینے کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے, یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس طالب علم کے اندر ہم نے قوت مطالعہ پیدا کر دی ہے, مطالعے کی اتنی قوت پیدا کر دی ہے کہ تمام اسلامی اور عربی علوم و فنون کے اندر یہ مطالعہ کر سکتا ہے. اس کو درسن درسن اب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی, مطالعہ کرے گا اس کی استعمال بڑھتی چلی جائے گی. ہاں کئی اتفاق سے کوئی مشکل جگہ آ گئی تو ہر ایک بڑے سے بڑے عالم کو پیش آ جاتی ہے, وہ کسی سے دوسرے سے مدد لے گا, لیکن درسن درسن پڑھنے کی اجازت نہیں ہو. تو قوت مطالعہ پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ دوسری عربی کتابوں اور متولات سے استفادہ کر سکے آدمی. اگر آپ کو ابھی سے اردو شروع کی عادت پڑ جائے گی تو آپ عربی کتابیں جو مطلب بناتے ہیں ان سے کبھی استفادہ نہیں کر سکیں گے. استفادہ اگر کرنے بھی لگیں گے تو ہمت نہیں ہوگی, دل نہیں چاہے گا, دلچسپی نہیں ہوگی کہ میں عربی میں کون دے گے. اس وقت اردو شرح ہمارے اصل خواہش تو یہ کہ مطالعہ بھی کر کے نہ آئے, جو کچھ مطالعہ کرے عربی شرح عربی حاجیوں کو کرے, اور دس گانوں پہ لے کر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے بالکل. اساتذہ کرام بھی اس بات کا خیال رکھیں گے, اگر کوئی طالب علم ایسا کتاب لے کر آئے گا اس کو تنبیہ کی جائے گی. ساتھیوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھی دوسرے ساتھی کے پاس کوئی ایسی شرح اردو کی دیکھے درسگاہ میں, استاد پہلے تو اس کو منع کر دے خیرخواہی سے, اگر وہ نہ مانے تو استاد کو اطلاع کرے. بالخصوص انشاء عربی کے تمرین میں کسی قسم کی کلید استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جتنی اور بھی اس انشاء عربی کی کلید ہو یا کوئی اور تمرینات کی کلید ہو تو اس کو استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اس بات کا خیال رکھیں. یہ سب باتیں آپ حضرات کے مفاد میں طے کی ہیں, آپ کے شفیق اساتذہ نے بہت غور و خوض کر کے یہ باتیں طے کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور یہ ہے, وہ مختصر سی بات ہے, کہ اب یہ ٹیلی فون موبائل کا دور چل گیا ہے، بڑی آسانی اس سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ درسگاہ میں موبائل کو لے کر نہ آئے، کوئی طالب علم موبائل لے کر نہ آئے، اور اگر لے کر آئے، اصل بات تو ہے کہ لے کر ہی نہ آئے، لیکن اتفاق سے اگر جلدی میں بھول میں جیب میں پڑا رہ گیا تو درسگاہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کو بند کر دے، لاک کر دے، تاکہ اس میں گھنٹی نہ بول سکے، نہ ٹیلی فون آ سکے نہ جائے، کیونکہ یہ اس کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ درس کے دوران ٹیلی فون آتے ہیں، اور بعض اساتذہ کرام بھی ٹیلی فون ایسے موقع پر گھنٹی بجی جیب سے نکالا اور درسگاہ سے باہر جا کر بات سن لی، تو بعض اساتذہ کرام کے بارے میں ایسا سننے میں آیا، ایسا بالکل اساتذہ کی شان کے بالکل خلاف ہے اور وہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، لیکن اصل بات مجھے جو توجہ دلانی ہے، طلبا کو توجہ دلانی ہے کہ وہ ہرگز اپنے ساتھ ٹیلی فون لے کر نہ آئے، اور کبھی اتفاق سے جیب میں رہ جائے تو اسے لاک کر کے رکھے، اور حضرات اساتذہ کرام بھی اس کی پابندی خود بھی کریں گے اور انشاءاللہ کر جائیں گے. ایک بات یہ کہ ہماری تعلیم کی تین چیزیں بہت بنیادی اہمیت رکھنے والی ہیں، ایک سبق کی حاضری پابندی کے ساتھ، استاد سے پہلے درسگاہ میں موجود ہو، توجہ سے استاد کی بات کو سنیں، ایک ایک لفظ کو سنیں، اور بیچ میں شدید مجبوری کے بغیر درس سے نہ اٹھیں، ادھر ادھر اپنے دھیان کو نہ لگائیں. پہلا کام یہ کہ درس بہت اہتمام سے سنا جائے استاد کا، اور سبق سے پہلے اس کا مطالعہ اور سبق کے بعد اس کا تکرار. میں نے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ سے بار بار سنا، وہ فرماتے تھے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین چیزوں کی پابندی اگر کوئی طالب علم کر لے تو پھر اس کو امتحان کے زمانے میں اضافی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ہم نے یہ سنا کہ امتحان کے زمانے میں کوئی اضافی محنت نہیں کرتے تھے، بس جتنی محنت 12 مہینے تھی اتنا باقی مہینے میں تھی، ایسے امتحان کے زمانے میں. یہ تین چیزیں بہت کلید کامیابی ہیں، اور تجربہ یہ ہے کہ جو طالب علم ان تین چیزوں کی پابندی کر لیتا ہے وہ علم سے محروم نہیں رہتا اللہ کے فضل و کرم سے. سبق میں پابندی سے حاضری، شدید مجبوری کے بعد کے بغیر سبق کے نہ آنا ہو، یہ جو رخصتوں کا سلسلہ چلتا ہے، طبیعت ناساز ہے، یہ انی سقیم کا ترجمہ ہے، طبیعت ناساز ترجمہ کس کا ہے؟ انی سقیم. تو ناسازی میری درخواست ہے اساتذہ کرام سے جس پر یہ لکھا ہوا کہ طبیعت ناساز ہے، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس درخواست کو سمجھنے کی انی سقیم ہے. اور بیماری ہے تو بیماری بھی کے طالب علم، کیا بیماری کیا تکلیف ہے، اور سب بیماری کے بغیر رخصت طلب نہ کرے. جس استاد کو یہ معلوم ہو کہ سب بیماری کے بغیر رخصت طلب کر رہا ہے، ہمارے اساتذہ کرام اس کو منظور نہیں کریں گے ایسی درخواست کو. تو ایک تو سبق کی پابندی، دوسری ایک مطالعے کی پابندی. سبق میں آنے سے پہلے ہر کتاب کا مطالعہ آپ کر چکے ہوں، لیکن سمجھ لیجئے، یہ بات بھی میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، وہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے تھے کہ مطالعے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ہر سبق کے حاشیوں کا مطالعہ کر کے آئیں، مطبوعہ حاشیوں کا اور شروں کا مطالعہ کر کے آئیں، نہیں، بہت مختصر مطالعہ کرنا ہے، صرف اتنا کرنا ہے، عبارت پڑھیں اس کی، عبارت پڑھ کر اس میں متوسط درجے کا معتدل انداز کا غور و فکر کریں کہ عبارت اس میں اعراب وغیرہ کیا ہے، اعراب کو درست کرنے کی کوشش کر لیں، مطلب کیا سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں نہیں آیا اس کو دیکھ لیں، سرسری غور و فکر سے جتنا سمجھ میں آ جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو ذہن میں رکھ کے یا نشان لگا لے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جس کا خلاصہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ نقل فرماتے تھے کہ مجہولات کو معلومات سے ممتاز کر لو. مطالعہ صرف اتنا کرنا ہے کہ مجہولات کو معلومات سے ممتاز کر لیں. جو معلومات ہیں وہ تو معلومات ہیں، اب یہ دیکھنے کہ آج کے سبق میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجہول ہیں، جن کا ہمیں علم نہیں، بس اپنے ذہن میں رکھو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب آپ ان مجہول چیزوں کے طالب بن کر درسگاہ میں پہنچیں گے، سوال ذہنوں میں موجود ہوگا، تو جب پہلے سے زوال موجود ہوگا جب استاد اس آپ کو بتائے گا تو وہ اوقاف کے نفس ہوگا, اس کو آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے اور دل میں بیٹھ جائے گا, سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے پوچھیے, سوال کرنے کی عادت ڈالیے. بےکار سوال تو ہم میں کہہ چکا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن سب کتاب سمجھنے کے لیے, مسئلہ سمجھنے کے لیے سوال کرنے کی عادت ڈالیے. بہت سے طلبا ڈرتے ہیں استاد سے یا شرماتے ہیں ساتھیوں سے, یہ شرم اور ڈر کو چھوڑ دینا چاہیے اور سوالات کیا کیجیے. زیادہ سے زیادہ یہ تو ہوگا کہ سوال کو غلط ہو جائے گا تو استاد آپ کو غلطی پر تم بھی کر دے گا بتا دے گا, استاد تو ہوتا ہی اس واسطے ہے اور طالب علم اسی واسطے ہوتا ہے کہ اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ان کی اصلاح استاد کرتا ہے, اس سے نہیں شرمانا چاہیے. تو مطالعہ ایسا ہو کہ مجھولات کو معلومات سے ممتاز کر لیا جائے اور تکرار اس کے بعد ہو. تکرار میں طالب علم یہ ہونا چاہیے کہ بعض طلبہ یہ ہوتا ہے کہ پورے سال بڑے عافیت کا گزارتے ہیں کہ تکرار کوئی ایک ساتھی مقرر ہو گیا ساتھ تکرار کرانے کے لیے اور باقی ساتھی جب وہ گردن وادر کرانے بھی لگاتے یا بھی گردن لگا کر رہتے. اتنا آسان کام ہے کہ ہلدی لگے نہ پٹکڑی اور رنگ چوکا آئے یا نہ آئے اس کی بحث نہیں. تو اتنا آسان کام نہ کرو, تکرار کرانے کے لیے آپ اس میں باریاں تقسیم کریں تاکہ ہر ساتھی کو تکرار کرانے کا موقع ملے, چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لیں تاکہ ہر ساتھی کو کچھ کچھ دن کے بعد تکرار کرانے کا موقع ملے. آج ایک کتاب کا تکرار آپ نے کرایا, دوسری کتاب کا تکرار دوسرا کوئی ساتھی کروائے گا, پرسوں کو آپ پھر اسی کتاب کا تکرار کرا لیں گے. اس طریقے سے ہر کتاب کا ہر طالب علم کو تکرار کرانے کا موقع ملے گا. وہ بھی یاد رکھیے یہ تکرار ایسی بہترین چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل آج تک سامنے نہیں آیا, اس سے بے انتہا فوائد ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود جب آگے تکرار کرائے گا تو سمجھنا پڑے گا اس کو, تو جو سبق سے میں استاد سے سمجھا تھا وہ دوبارہ اس کی تیاری کرے گا تکرار کے لیے سمجھ میں آ جائے گی. جب اس کو زبان سے ادا کرے گا وہ اور زیادہ پختہ ہو جائے گا. دوسرا فائدہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تدریس کی مشق ہو جاتی ہے. ہمارے مدارس میں اساتذہ کی ٹیچنگ ٹریننگ کا رواج نہیں ہے, اسکولوں اور کالجوں میں ٹیچنگ ٹریننگ کا باقاعدہ کالج ہوتے ہیں, اسکول ہوتے ہیں, وہاں کئی کئی سال کا نصاب پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ادارہ نہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو طلبہ تکرار کرانے کی عادت ڈال لیتے ہیں وہ بہترین مدرس بن چکے ہوتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں. ان کے اندر اتنی اچھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مشکل سے مشکل بات کو وہ نہایت اچھے انداز میں سمجھانے پر قادر ہو جاتے ہیں, تو تدریس کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جاتی. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تقریر کی اور خطاب کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, فصاحت اور بلاغت زبان میں پیدا ہوتی ہے, قدرت کلام ان کے اندر آ جاتی ہے. بہت سارے بے شمار فوائد اس کے ہیں تکرار کے. کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا میں رکن اب بھی ہوں, بار بار رہا ہوں, تو ایک ایسی جب میں رکن تھا تو ایک مجلس تھی وزیر تعلیم کے ساتھ, اور اس میں وزارت تعلیم کے سیکرٹری اور کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ حضرات اور پروفیسر صاحبان تھے اور کھانے پر ہم موجود تھے. تو فرصت تھی تو بحث پڑی دینی مدرسوں کے نظام تعلیم کی اور موجودہ سرکاری نظام تعلیم کی. تو وزارت تعلیم کے جو سیکرٹری تھے وہ میری میز پر بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے بے تکلفی بھی تھی, تو آدمی وہ بھلے تھے. وہ کہنے لگے کہ صاحب ایک بات ہے, ویسے تو اعتراضات بہت ہیں آپ کے مدرسوں کے اوپر اور طرز تعلیم پر, لیکن ایک چیز آپ کے یہاں بڑی سائنٹیفک ہوتی ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بے نظیر چیز ہے. اب پتہ نہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں, اور وہ یہ کہ جب سبق پڑھ لیتے ہیں طالب علم تو شام کو یا رات کو وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور ان میں سے ایک طالب علم اس سبق کا اعادہ کرتا ہے جو استاد سے اس نے پڑھا ہے. میں نے کہا ہم اس کو تکرار کہتے ہیں. کہ لیکن صاحب وہ بڑی سائنٹیفک چیز ہے, اور وہ تو اب یہ امریکی تعلیمی اداروں کے اندر بھی رائج ہو رہی ہے. اور میں نے اب جا کر دیکھا, ہارورڈ یونیورسٹی جانا ہوا آپ کے وہاں امریکہ میں بوسٹن میں, تو وہاں اس انداز میں تو ہلکے نہیں تھے, لیکن وہاں ایسا تھا کہ تین تین دو دو تین تین لڑکے بیٹھے ہیں اور کتاب انہوں کے ہاتھ میں ہے اور اسی سبق سے متعلق کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ انتہائی کامیاب طریقہ ہے، اس کی پابندی کیجئے اور صرف سننے پر اکتفا نہ کیجئے تکرار کو، بلکہ تکرار کرانے کی عادت ڈالیے. انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کی پابندی آپ کریں گے تو علم سے محرومی نہیں رہے گی، اساتذہ آپ سے خوش رہیں گے، اساتذہ کی دعائیں آپ کو ملیں گی. ایک اور بات یہ کہ نماز میں بعض طلبہ کیا، بہت سے طلبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو رکعت میں شامل ہونے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اول تو بہت سے طلبہ بھاگ کر آتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. بھاگنا نماز کے لیے جماعت میں شامل ہونے کے لیے سنت کے خلاف ہے، تیز تو چلیں لیکن بھاگنا سنت کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ رکعت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے جہاں بھی موقع ملے وہیں نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بہت غلط طریقہ ہے اور اس کو بالکل چھوڑنا ضروری ہے، بلکہ اساتذہ بھی ایسے طلبہ کو تنبیہ کریں گے اور جو طلبہ باوجود تنبیہ کا ایسا نہیں کریں گے وہ قابل سرزنش ہوں گے. نماز میں اگر ہمارے طلبہ کو نماز ہی پڑھنا نہیں آیا تو کیا کام آئے گا؟ رکنے ایمان کے بعد شہادتین کے بعد سب سے پہلا رکن ہمارا نماز ہے. اگر ہمارے طالب علموں کو نماز ہی صحیح نہیں آئے گی تو پھر کیا سیکھا انہوں نے 16 سال میں؟ تو جماعت میں سب میں باقاعدہ شامل ہوں. بعض طالب علم کیا کرتے، اللہ اکبر رکو میں جاتے ہوئے کہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی اللہ اکبر نہیں کہا. یہ بھی اس طریقے سے تو نماز ہی نہیں ہوگی، کم از کم رکعت تو نہیں ہوگی. تو اس معاملے میں احتیاط برتے، اگر چل رکعت نکل جائے لیکن نماز تو صحیح ہو جائے، سنت کے خلاف عمل تو نہ ہو، سنت کے خلاف ورزی تو نہ ہو، سب میں آ کر شامل ہوں باقاعدہ اور قاعدے سے اللہ اکبر کہہ کر، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں، رکعت ملے یا نہ ملے. ایک بات، بہت سے طلبہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طلبہ آ رہے ہیں ادھر سے، وہ انہوں نے وہیں صف بنا لی اور بیچ کا حصہ خالی پڑا ہے. ادھر سے کچھ طلبہ آ رہے ہیں، انہوں نے وہاں سے صف بنا لی، بیچ کا حصہ خالی پڑا ہے. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی صف بندی ہو تو صف کا آغاز بیچ سے ہونا چاہیے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ امام وسط میں ہو صف کے. تو جو صف نہیں بنے گی وہ بیچ سے بننی چاہیے، تو آنے والے طلبہ یہ دیکھتے جائیں کہ بیچ سے صف شروع ہو، اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ سارے کے سارے ایک ہی طرف ہو جائیں دوسری طرف نہ ہو. اگر ادھر زیادہ ہو چکے تو ادھر سے آنے والوں کو ادھر آنا چاہیے، ادھر زیادہ ہو چکے تو ادھر. خلاصہ ایک وسط کو قائم رکھنے کا اہتمام کیا جائے. اور کچھ باتیں رہن سہن سے متعلق میں آپ سے عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے صوبہ سرحد میں علماء کی حکومت قائم ہو چکی ہے. اسلامی نظام کا مطالبہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے، تمام اہل پاکستان کا مطالبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہوگا تو اس کو نافذ کرنے والے علماء ہی ہوں گے. لیکن اگر علماء ہی کو اسلامی نظام پر عمل کرنے کی عادت نہ پڑے تو وہ نافذ کیا چیز کریں گے؟ پورے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، یہ چھوٹی سی دنیا ہے دارالعلوم کراچی. اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کی تمام ضرورتیں جمع کر دی ہیں. کوشش یہاں یہ کی گئی ہے کہ ہمارے طلبہ کو اپنے کسی کام کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. پی سی او یہاں ہے ٹیلی فون کرنے کے لیے، جنرل اسٹور یہاں ہے، ریسٹورنٹ یہاں ہے، کمروں کے اندر چولہے بنے ہوئے ہیں، جب چاہے گرم کر لو چاہے بنا لو کچھ کر لو، اپنی مرضی کا کھانا پکانے سے کھانا پکا لیں. نماز باجماعت کے لیے مسجد یہاں موجود ہے، کھیل کے میدان موجود ہیں، علاج کے لیے ڈاکٹر موجود ہیں، دوا خانہ موجود ہے، دوائیں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اساتذہ کی رہائش یہی ہے، آپ کی رہائش بھی یہی ہے، بجلی پانی گیس سب چیزیں مہیا ہیں، پکا پکایا کھانا وقت مقرر پر آپ کو تیار ملتا ہے، آپ کو کھانا پکانے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، سب چیزیں اللہ نے یہاں مہیا کر دی ہیں. اور حتیٰ کہ آخری منزل بھی یہی ہے، قبرستان احاطے میں موجود ہے ہماری، آخری منزل وہی ہے، سب کچھ یہاں موجود ہے. اس یہ چھوٹی سی دنیا ہے یا یوں کہیے چھوٹی سی حکومت ہے, چھوٹا سا ملک ہے یا چھوٹا سا شہر ہے. اس کے اندر تو اسلامی نظام نافذ کر دو بھائی, اس کے اندر تو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں, نہ امریکہ آ کے روکتا ہے, نہ انگلینڈ آ کے روکتا ہے, نہ حکومت آ کے روکتی ہے, نہ فوج اور پولیس رکاوٹ ڈالتی ہے. یہ تو آپ کے اور ہمارے مکمل اختیار میں ہے کہ ہم اس کو اسلامی نظام اور اسلامی مملکت کا نمونہ بنا سکتے ہیں. آپ کر کے دکھائیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ دو چیزیں بنیادی ہیں, ڈسپلن, نظم و ضبط اور صفائی, یہ دو چیزیں ہیں. اور ان سب چیزوں کا لب لباب ایک اور چیز ہے جو تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور وہ ایک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ. اس حدیث پر عمل کرنا ہے ہمیں اس پورے دار العلوم کے اندر, اس کی عادت ڈالنی ہے اپنے کمروں میں, درسگاہوں میں, مسجد میں, وضو خانوں میں, بیت الخلاؤں میں, غسل خانوں میں, مطبخ سے کھانا لینے میں, کھانا لانے لے جانے میں, کھیل کود میں, ہر چیز میں اس حدیث پر عمل کرنا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ, اسلامی معاشرت کا کی بنیاد ہے, محور ہے یہ حدیث. معاشرت کے سارے مسائل اسی حدیث سے نکلتے ہیں, ساری اسی کی تفصیلات ہیں, اور معاشرت کے ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں, وہ سب اسی, ان سب کا منبع یہی حدیث ہے. وہ یہ کہ آپ کے کسی قول و فعل سے دوسرے کو ادنا ناگواری ناحق پیش نہ آئے, یہ ہے اس حدیث کا سبق, اور یہی حاصل ہے اسلام کے نظام معاشرت کا. اس کو آپ نمونہ بنا کر دکھائیں, اس کے لیے نظم و ضبط نہایت ضروری ہے. اگر بد نظمی ہوگی تو سب کو تکلیف پہنچے گی. مثال سمجھیں, کمرے کے اندر آپ نے کولر رکھا ہوا ہے اور ایک گلاس ہے پانی پینے کے لیے, پانچوں ساتھی اس سے پیتے ہیں, ان میں سے ایک ساتھی نے پانی پیا, پانی پی کر اپنی میز پر رکھ دیا گلاس, مار یہ رکھا لے جا کر جہاں وہ کولر ہے. اب دوسرا ساتھی جو رات کو اٹھے گا اندھیرے میں, وہ گلاس کو تیار کرتا پھرے گا, پریشانی ہوگی نہیں ہوگی, کسی تک نہیں پہنچے گی. یہ بدرزمی کی بات ہے, اس کی عادت ڈالیے کہ جہاں سے کوئی چیز اٹھا اس کو وہیں رکھے. یہ بہت بری عادت بہت سے لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ جہاں سے چیز کو اٹھاتے ہیں وہاں رکھنے کی عادت نہیں ہوتی, گلاس کو وہیں رکھیے. اپنے کمروں کو صاف ستھرا رکھیے, اپنے کمرے کو گندا رکھیں گے, اپنے چارپائی کو گندا رکھیں گے, برابر والوں کو تکلیف پہنچے گی. آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, باقی سب ساتھی سو رہے ہیں, سونے کا وقت ہے, آپ بتی جلانا چاہتے ہیں, ایسا نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, بتائیے کہ آپ بھی آرام کریں, آرام کے وقت میں آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے, ورنہ پھر دن میں آرام کریں گے آپ. اوقات کی پابندی کیجیے, اور اگر ٹھیک ہے مطالعہ کرنا ہے تو بھائی کسی ایسی جگہ جا کر مطالعہ کرو کہ ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو. دروازہ کھولنا ہے بند کرنا ہے, اس انداز میں نہ کھولیں نہ بند کریں, نہ چلیں پھریں نہ باتیں کریں جس سے برابر کے ساتھی کی نیند کے میں خلل ہو, یا کوئی طالب مطالعہ کر رہا ہے اس کے مطالعے میں خلل آئے, کوئی طالب عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت میں خلل بات ہو. مطبخ میں کھانا لینے کے لیے لائن لگتی ہے, خوب سمجھ لیجیے کہ اس لائن کی پابندی کرنا اخلاقاً تو ضروری ہے ہی, شرعاً بھی واجب ہے. کس وجہ سے؟ اس واسطے کہ یہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ عرض مباح میں جس جگہ پر کوئی آدمی پہلے پہنچ جائے اس کو ہٹا کر دوسرے آدمی کو آنا جائز نہیں ہے. جائز ہے؟ مسجد میں کوئی آدمی آ کر بیٹھ گیا, آپ کے لیے جائز ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کے بیٹھ جائے؟ نہیں. تو جب لائن میں جو آدمی آگے ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کر آپ آگے اس سے آگے جانے کی کوشش کریں. یہ ناجائز ہے, حق تلفی ہے, ایزا رسانی ہے, اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, پھر عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. تو لائن کی پابندی کیجیے. کھانا وہاں سے آپ لاتے ہیں, سنت کا طریقہ یہ کہ کھانے کی چیز کو کبھی کھلا نہیں رکھا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ کھانے کی چیزوں کو برتنوں کو ڈھک کر رکھو, خاص طور سے اس وقت گھر کے مطبخ سے لے کر کھانے لے کر آ رہے ہو کمروں میں, تو آپ تو روٹیاں کپڑے میں لپٹی ہوئی ہونی چاہیے اور سالن کے اوپر ڈھکنا ہونا چاہیے. ان چیزوں کی پابندی کی جائے. نماز کے اندر وضو کرتے وقت پانی کا اسراف نہ ہو, دوسروں پر چھیٹے نہ پڑیں. یہ بے شمار مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. ان سب کی بنیاد دوسرے نمبر پر وہ قواعد اور ضوابط ہیں جو دار الطلبہ میں لکھ کر لگائے گئے ہیں, اور وقتاً فوقتاً قیم صاحبان اور اساتذہ کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں, ان قواعد کی پابندی کریں گے تو بڑی حد تک انشاءاللہ تعالی اسلامی معاشرت میں عمل ہوگا. بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے, جا رہے ہیں ہاتھ میں پینسل ہے, ایک لکیر کھینچ دی, آپ نے لکیر کھینچی, داخلوں کا نقصان ہو گیا, دیوار خراب ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ رنگ کرنے میں کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے, اور اگر دیوار خراب نہیں خرابی رہنے دے تو بدنامی ہوتی ہے کہ علماء کو اتنی بڑی بڑی شاندار عمارتیں اللہ نے دی تھی, ان کو عمارتیں صاف رکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. جب یہ عمارت کو صاف نہیں رکھ سکتے تو ملک کو کیسے صاف رکھیں گے, اس حکومت کو کیسے چلائیں گے؟ یہ سب باتیں ہیں. بعض طالب علم کی عادت ہوتی ہے, جا رہے ہیں درخت کے اوپر, ایک ٹہنی کھینچ لی اور اسے توڑ دیا. آپ نے تو ٹہنی کو توڑ دیا اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی مرتبہ آفتاب کی تمادت پہنچا کر اس کو پیدا کیا تھا انسانی فائدے کے لیے, اور آپ نے غلط انداز میں اس کا ستیاناس کر ڈالا. ایک وقت عمارت کی وقت زمین کی وقت پیداوار کا آپ نے غلط استعمال کیا یا اس کو ضائع کیا, ناجائز کام کیا. کمرے کے اندر کمرہ بند کر کے چلے گئے اور پنکھا کھلا ہوا ہے, بجلی ضائع ہو رہی ہے, لائٹ کھلی ہوئی ہے, بجلی ضائع ہو رہی ہے. یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ وقف کا نقصان ہو رہا ہے, اس چندے کا نقصان ہو رہا ہے, اس مال کا, جو لوگوں نے اپنی گاڑی پسینے سے کمائی کے پیسے دے کر تمہیں پالنے کے لیے پیسے دیے ہیں, اور تم اس کو اگر اس طریقے سے اللہ کی اس نعمت کو ضائع کرو گے تو یہ ناشکری بھی ہے, اور جب ناشکری ہوتی ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت سلب نہ کر لے. ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ حضرات کو یہاں رہنا ہے اور اس حدیث پر عمل کرنا ہے, مسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. اور یہ تصور رکھیے کہ ہمیں اس دار العلوم کو ایک اسلامی مملکت کا نمونہ بنانا ہے. بس بھائی ابھی یہ باتوں پر ختم کرتے ہیں جی. ہاں ایک بات اور بھائی, وہی بات جو ہمارے ضوابط میں لکھی ہوئی ہے خوب سمجھ لیجیے. آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے, آپ کے ماں باپ نے ہمارے ادارے پر دارالعلوم پر دارالعلوم کے منتظمین اور اساتذہ پر اعتماد کر کیا ہے, اسی واسطے آپ کو بھیجا. آپ لگتے جگر ہے اپنے ماں باپ کے, ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا اپنے جوان اولاد کو اپنے سے جدا کرنا, لیکن آپ کو بڑی امیدوں کے ساتھ ہمارے حوالے کیا ہے, اس امید کے ساتھ کہ ہم آپ کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کریں گے, آپ کو صحیح تعلیم و تربیت فراہم کریں گے. اس کے لیے ناگزیر ہے کہ یہاں کے قواعد و ضوابط کی آپ پابندی کریں, اساتذہ کے احکام کو بجا لائیں, جو وقتاً فوقتاً ہدایات دارالعلوم سے جاری ہوتی ہیں انتظامی طور پر ان کی پابندی کریں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جلسے جلوسوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہے دارالعلوم میں. آپ کے دلوں میں بہت سے بات طلبا کے ذہن میں ہوتا ہے, یہ تو فلاں دینی کام کے لیے جلسہ ہو رہا ہے یا فلاں دینی کام کے لیے جلوس نکل رہا ہے. تو ٹھیک ہے, دینی کام تو بہت ہو رہے ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, تبلیغ جماعت کا کام بھی دینی کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, لیکن آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے سبق چھوڑ کر تبلیغ میں, تو پھر مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تبلیغ کا کام بہت اچھا ثواب کا کام ہے, لیکن سبق چھوڑ کر جانے کی تو اجازت نہیں, تکرار چھوڑ کر جانے کی تو اجازت نہیں, مطالعہ چھوڑ کر جانے کی اجازت تو نہیں, اساتذہ کی اجازت کے بغیر جانا تو آپ کے لیے درست نہیں. ہر ادارے کا ایک نظم ہوتا ہے, تبلیغی جماعت کا ایک نظم ہے, ایک نظم ہے. جب وہ چلے میں ہوتے ہیں تو اپنے رشتے داروں سے بھی نہیں ملتے. میں بلکہ مجھے تو کبھی ایک مرتبہ میں نے صاحب سے پوچھا, وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے کراچی میں, چلے کے لیے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے. میں نے کہا تمہارا کہیں چلا تمہارا ٹوٹ نہ جائے مجھ سے مل کر. کہنے لگے نہیں, اتنا نازک نہیں ہے چلا. خیر تو ڈر لگا رہتا ہے وہاں چلا ٹوٹنے کا. مہاراج کے ضوابط قواعد ہیں, اور بہت سارے قواعد بہت اچھے ہیں. نظم و ضبط کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا. وہ اتنے سفروں میں لے کر اتنے آدمیوں کو چلتے, اگر نظم و ضبط نہ ہو, ان پر کنٹرول نہ ہو, تو پھر وہ بکھر جائیں گے اور اس کا ستیاناش کر مارے گا تبلیغ کے مقاصد کا. دارالعلوم کا بھی ایک نظم و ضبط کا ایک طریقہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سیاست حرام ہے اور ناجائز سے در ممنوع ہے, لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارا میدان نہیں ہے. ہمارا میدان پڑھنا اور پڑھانا ہے, ہمارا میدان تعلیم اور تربیت ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ کام کرنا نہیں ہے, یاد رکھیے. اگر کسی طالب علم کو کسی اور کام سے زیادہ دلچسپی ہے تو پھر وہ یہاں رہنے کی تکلیف نہ کرے, جلسے میں جائے, ہم نہیں کہتے کہ ناجائز ہے سارے کے سارے دل سے کام کریں, لیکن اگر پڑھنے کے لیے آئے ہو تو اس کے لیے تو آپ کو یہاں لگنا پڑے گا, تقسیم کار کرنی پڑتی ہے. فوج کے لوگ اگر سارے کے سارے جنگ کے زمانے میں محاذ پر پہنچ جائیں اور وہی کام کریں, اور جہاں ٹریننگ ہوتی ہے فوج کی وہاں کے لوگ بھی سارے کے سارے ٹریننگ دینے والے بھی اور لینے والے بھی جنگ میں پہنچ جائیں, تو کیا ہوگا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا, اس فوج کا ہی نہیں ہو جائے گا, شکست کھا جائے گی وہ فوج. تقسیم کار کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ایک یہ مدرسے ایک کام کر رہے ہیں, علماء کو تیار کر رہے ہیں, تبلیغی جماعت ایک کام کر رہی ہے, وہ اللہ کے پیغام کو عوام میں پہنچا رہی ہے. سیاست اہل سیاست میں ہمارے علماء دوسرا کام کر رہے ہیں کہ اصحاب اقتدار کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش میں ہیں اور اسلامی اثرات کو وہاں قائم کرنے کی کوشش میں ہیں. مجاہدین چوتھا کام کر رہے ہیں. یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اچھے اچھے کام ہیں, لیکن خلط ملط
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.